الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون درود بھیجی عظمت محمد وآل محمد شب ولادت باسعادت و پرنور نویں اختر تابنا کے آسمان ولایت و امامت و طہارت حضرت امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو امام نہم کے حقیقی پیروکاروں میں سے قرار دے انشاءاللہ, اور روز قیامت ہمیں ان کی شفاعت سے بہرمند فرمائیں. اور اس جشن محفل کے آغاز میں دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس رات اور اس دن کے توسط سے ان کے فرزند منجی عالم بشریت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے, اور ہم سب کو ان کے انقلاب کی راہیں ہموار کرنے والوں میں شامل فرمائے. ایک دفعہ اور درود بھیجیے محمد و آل محمد. عزیزان محترم, مختصر سی زحمت ہے اور ایک استاد ہونے کے ناطے میں نے اپنے مطالب کو تین چار حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ ہم اس جشن ولادت سے کچھ حاصل کر سکیں. سورہ آل عمران کی آخری آیت جس کا نمبر 200 ہے, اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہے, اے ایمان لانے والوں صبر کرو, مل جل کے صبر کرو اور رابطہ برقرار کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو, لعلکم تفلحون, تاکہ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے اور تم فلاح یافتہ ہو جاؤ. اس آیہ مجیدہ کو پڑھنے کا اور اسے سرنامہ کلام قرار دینے کا ایک راز ہے, اور وہ راز خود میرے اور آپ کے نوے امام کی ایک حدیث ہے کہ جسے میں اپنے خطاب کے آخر میں ہدیہ معنوی اور تبرک معنوی کے عنوان سے آپ کی سماعت عالیہ کی نظر کروں گا. عزیزان گرامی, اہل بیت علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے خلق فرمایا, یہ انسانوں کی ہدایت, بشریت کی نجات اور ہمارے دین و دنیا کی رہنمائی اور اس کی ہدایت کے لیے تشریف لائے. ان آئمہ نے ایک کامیاب زندگی گزاری اور اس دنیا سے بظاہر پردہ فرما گئے. ہم ایک شیعہ ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے آئمہ کی ولادت اور ان کی شہادت کے ایام کو شایان شان طریقے سے منائیں تاکہ خدا کی الوہیت, اس کی یگانہ پرستی کا مفہوم اور تعلیمات قرآن و اہل بیت حقیقی انداز میں ہمارے سامنے مجسم و جلوگر ہو سکے. اہل بیت کی طرف سے تاکید ہے روایات کے ذیل میں, اور علماء کا کردار اور پوری تاریخ تشیع اس بات پہ گواہ ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والوں نے ان کی جشن ولادت کو, جشن میلاد کو شایان شان طریقے سے, اور ان کے ایام شہادت اور مصیبت اور ان کے عزا کے ایام کو مناسب انداز سے برپا کیا ہے. اور آج کی شب یعنی شب دہم رجب در حقیقت بہت ہی عظیم شب ہے, ہمارے امام کی ولادت کی شب ہے. تاریخ میں اور بھی تاریخوں کا ذکر کیا گیا ہے, میں ان مختلف اور متفرق اقوال میں داخل نہیں ہوں گا, بغیر کسی تمہید کے اپنے گفتگو میں داخل ہو رہا ہوں. امام نحوم علیہ السلام کی زندگی میں کچھ نشب و فراز ہیں جیسے کہ ہر امام کی زندگی میں رہے ہیں، جغرافیائی حالات، سیاسی حالات، اپ اینڈ ڈاؤنس امام کی زندگی میں رہے ہیں جیسے کہ تمام آئمہ کی زندگی میں رہے، لیکن امام تقی جواد علیہ السلام کی زندگی میں ایک جو اہم ترین نقطہ ہے جس کی جانب خود ان کے والد بزرگوار یعنی امام رضا علیہ السلام نے توجہ دلائی ہے، اور نہ صرف توجہ دلائی بلکہ دو معتبر صحابیوں کے ذریعے سے، دو راویوں کے ذریعے سے امام نے اس حقیقت کو ہم تک منتقل کیا ہے. وہ منتقل شدہ حقیقت جو امام رضا کی عنایت اور خاص توجہ کی وجہ سے ہم تک پہنچی ہے وہ یہ کہ امام رضا 47 سال تک صاحب فرزند نہیں ہوئے تھے. 47 ایئرس تک امام کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور یہی وجہ سبب بنی تھی کہ 47 سال تک امام کا لا ولد رہنا امام کے مخالفوں اور امام کے معاندوں کی تشویق کا سبب بنا کہ وہ امام کے خلاف اپنے زہریلے پروپیگنڈے کا سلسلہ جاری کریں. چنانچہ یہی ہوا، اس لیے کہ امام ہفتم کے بعد ایک گروہ پیدا ہو گیا تھا. تاریخ تشیع میں بھی ایک یہ بڑا مسئلہ رہا ہے کہ لوگ امامت سے ہٹ کر امام کی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہتے تھے. امام جس چینل سے، جس راستے سے، جس راہ سے، جس روش سے، جس میتھڈ سے اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو آگے لے جانا چاہتا تھا، بہت سارے لوگ اس چینل کو چھوڑ کر اپنے بنائے ہوئے راستوں سے چلنا چاہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ ایک گروہ پیدا ہوا امام ہفتوں کے بعد جس کو تاریخ تشیع میں واقفیہ کے نام سے جانا گیا. واقفیہ وہ اسکول آف تھاٹ ہے، وہ مکتب فکر ہیں جو امام ہفتوں کے بعد امام رضا کی امامت کا قائل نہیں ہے، اس وجہ سے ان کو امام ہفتوں کے بعد واقفیہ کا نام دیا گیا. ایک سرکردہ شخص ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام کو ایک خط لکھتا ہے اور طعنہ دیتا ہے نعوذ باللہ کہ اگر آپ امام ہوتے تو آپ صاحب فرزند ہوتے، آپ کے اولاد نہیں ہیں لہذا آپ امام نہیں ہیں، اور ہم لوگ برحق ہیں جو واقفیہ ہیں، ساتھ امام کے بعد ہم نے فل اسٹاپ لگا دیا ہے امامت کے سلسلے میں اپنے بنائے ہوئے میتھڈ کے مطابق. امام رضا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ تمہیں کیا معلوم، اگر خدا نے اب تک نہیں دیا تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ خدا اس کے بعد بھی مجھے صاحب فرزند نہیں کرے گا. اگر نہیں دیا اب تک تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے خدا اس کے بعد نہیں دے گا. اور یاد رکھو کہ چند روز بعد، چند مدت بعد خدا مجھے ایک ایسا فرزند عطا کرے گا کہ جو نسل امامت کو چلانے کا ذمہ دار ہوگا. اور یہی ہوا، یہی وجہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے اس نو مولود فرزند کو کسی بھی امام کے لیے جملہ نہیں ہے. توجہ رکھیے گا، امام نحوم کی زندگی اس جہاز سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہے کہ 47 سال تک امام رضا بے اولاد تھے. 47 سال میں خدا نے آپ کو فرزند عطا کیا امام تقی، اور اس بنا پر امام رضا فرماتے ہیں کہ آج تک پورے اسلام میں امام تقی جواد سے زیادہ ببرکت کوئی فرزند پیدا نہیں ہوا اس روئے زمین پر. اللہ اکبر، ببرکت ترین فرزند من تقی جواد است، اور یہ تمہارا امام ہے. توجہ رکھیے گا، اس لیے امام رضا کے بعد واقفیہ مذہب کے افراد، اور انشاءاللہ گفتگو آئے گی تو میں عرض کروں گا اور چند دلیلیں اپنے اس بات کے لیے آپ کے سماعت کی نظر کروں گا کہ کیوں امام رضا علیہ السلام نے کہا. ایک وجہ میں نے یہ بتائی کہ نسل امامت کو جاری و ساری رہنا تھا. دیکھیے اہل بیت علیہ السلام نے دامہ درہم سخنے، جتنا جب جیسا جہاں موقع ملا نظریہ امامت کی بنیادوں کو مستحکم کیا ہے، اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے، ہجرتیں کی ہیں، صعوبتیں برداشت کی ہیں، قیدوں میں گئے ہیں، زندانوں میں ڈالے گئے ہیں، الغرضی کے جو تصور کر سکتے ہیں آپ، اس نظریہ امامت کے دفاع، اس کی تحکیم، اس کے اثبات اور اس کی بنیادوں کو مستحکم کرنے کے لیے کیا ہے اہل بیت علیہ السلام نے، اور یہی امام رضا علیہ السلام. چنانچہ ایک وجہ یہ بنتی ہے، دوسری وجہ یہ بنتی ہے کہ چھٹے امام کے بعد سے لے کر ساتویں امام کا زمانہ ایک بڑا حصہ قید خانے میں گزرا، آٹھویں امام در حقیقت ایک شہر سے دوسرے شہر اجبار کے ذریعے سے، فورس کے ذریعے سے بلائے گئے، نوے امام ان کو بھی مدینے سے کہاں لایا گیا، بغداد بلایا گیا، اور اسی طریقے سے نوے امام، پھر دسویں امام اور گیارہویں امام تک جتنے بھی ائمہ ہیں ان کی زندگی بڑی کرب اور بے چینی کا شکار رہی ہے جو دشمنوں کی طرف سے ایجاد کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دسویں اور گیارہویں امام کو ایک فوجی چھاؤنی میں، جس کو سامرہ کہا جاتا ہے آج شہر، اس زمانے میں فوجی چھاؤنی تھی، یعنی فوج کی زیر نگرانی نظر بند قید کر کے ائمہ کو رکھا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ائمہ نے در حقیقت امام زمانہ یعنی جو ہمارے زمانے کے امام ہیں، درود مل کے بھیجے محمد و آل محمد پر، ان کے لیے زمین ہموار کرنے شروع کی. یہ جو آیت جس کی تلاوت کی، سورہ آل عمران آیت نمبر 200 آخری آیت، یہ بھی امام زمانہ سے مربوط ہے یہ آیت، اور امام رضا کی حدیث ہے جو انشاءاللہ آخر میں پیش کروں گا. یہ واقفیہ مذہب تھے. جب یہ مسئلہ حل ہو گیا تو واقفی مذہب معاند، خاصم، دشمن اور جو جو لوگ ائمہ کے مخالف تھے ان کی زمانے بند ہو گئیں. اب ایک اور دوسرا مسئلہ جو امام تقی جواد علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہے کم سنی کے عالم میں امام کا درجہ امامت پر فائز ہونا. دیکھیے تشیع بڑے نازک دور سے گزری ہے، ہمیں عقائد کو، نظریات کو، احکام کو، افکار کو انہی راہوں سے، انہی چینل سے، انہی میتھڈ سے لینا چاہیے جو اہل بیت نے مقرر کیے ہیں. اگر ذرا سا بھی ہم آگے بڑھیں گے کیا ہوگا، ہم انحراف کا شکار ہو جائیں گے. ماہ شعبان میں زوال کے وقت ایک دعا، ایک صلوات ہے چوتھے امام کی، وہ پڑھی جاتی ہے. کہاں کہ اہل بیت کے پیروکاروں کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ رہیں، آگے بڑھیں گے تو ہلاک، پیچھے رہ جائیں گے تو نابود. لازم ہے کہ اہل بیت کے ساتھ ساتھ ان کے نقش قدم پہ چلتے رہیں، نہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنا نہ پیچھے رہنا. لہذا اہل بیت کے زمانے میں بھی جو ضعیف العقیدہ افراد تھے، ایک اور دشمن کی سازشوں کے نتیجے میں، دشمن کی سازش ہمیشہ سے رہی، خصوصاً ساتویں امام کے بعد سے لے کر گیارہویں امام تک کا زمانہ، یہ دنیا جان رہی تھی، دشمن پہچان رہا تھا کہ دنیا کس سمت و سو کی طرف جا رہی ہے، یعنی وہ بارہویں حجت کا قیام، عدل و انصاف. اور یہ وجہ ہے یہودیوں میں، عیسائیوں میں جو منجی کا نظریہ موجود ہے، جو آخری زمانے کی یہودی نظریات کے مطابق خیر و شر کی جو فائنل جنگ ہوگی، وہ اس وقت ہوگی کہ جب فلسطین میں یہودی آباد ہو چکے ہوں گے، جب حضرت عیسیٰ نزول فرمائیں گے تو ان کے مطابق فتح ان کی ہوگی. یہ ان کو پتا تھا. گلوبل ولیج کا جو نعرہ دیا گیا ہے دنیا کو، عزیز نگرانی، دامن وقف میں گنجائش نہیں ہے، صرف اتنا ہی بریکٹ میں کھول کے اس کو کلوز کر رہا ہوں کہ یہ گلوبل ولیج کا نعرہ، تاکہ ایک مصنوعی ثقافت اور کلچر کو آپ کے اوپر تھونپ دیا جائے جو آپ کی جیبوں میں موجود ہو، اسمارٹ فون، انٹرنیٹ، اور وہ گلوبل ولیج کا نعرہ جس کے تحت ایک مصنوعی ثقافت کو آپ کے ذہنوں میں ڈالا جائے گا. یہ دشمن کی پلاننگ ہے جو اس زمانے سے ہے. انشاءاللہ کسی موقع پر اس زمانے کے دشمن آنا اہل بیت اور اس زمانے کے دشمن آنا اہل بیت جو ائمہ کے دور میں تھے، اس کو میچ کریں گے اور بتائیں گے کہ ان میں کیا مشترکات ہیں. امام در حقیقت ہفتوں کے بعد ائمہ کو جو قید و بند کی صحبتوں کی طرف لایا گیا، اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ اس فائنل سے روکنا چاہتے تھے کہ امام زمانہ کی امامت کو روکا جا سکے. اگر صحیح چینل سے امامت اور نظریہ امامت کو نہ لیا جائے تو پھر گمراہی کا سبب بن جائیں گے. یہی ہوا اس زمانے، ضعیف العقیدہ افراد اور وہ افراد کے جو نظریہ امامت کو کمزور بنانا چاہتے تھے، یہ دونوں افراد اب انہوں نے اٹھائے. اور اس میں سب سے آگے کون تھے؟ واقفی. ہم کہتے تھے کہ امام رضا صاحب اولاد نہیں ہوں گے، اور اولاد ہو گئی تو اس کے بعد بھی جناب یہ بچہ جو ہے امام. اس حد تک کہ امام کے سگے رشتہ داروں نے امام رضا کے لیے امام جواد کی فرزندی کا انکار کر دیا. یہ کون واقفی مذہب ہے. جب کوئی فکر، کوئی گروہ، کوئی نظریہ، کوئی فسکول آف تھاٹ اہل بیت سے جدا ہو جائے، اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ امام کے لیے انکاری ہو جاتا ہے کہ امام کا بیٹا نہیں ہے. جب بہت زیادہ آگے بات بڑھی تو کہا کہ اس کا چہرہ امام رضا صاف رنگ کے مالک تھے قدرے، اور امام نحوم گندمی رنگ کے مالک تھے. دلیل کیا بنائی کہ اس فرزند کا، جو تمہارا فرزند جو آئندہ اماموں کو بقول تمہارے امام رضا سے کہہ رہے ہیں، اس کا چہرہ گندمی ہے، تمہارا بیٹا نہیں ہے. امام رضا نے کہا رسول اللہ نے بھی قیافہ شناسوں کے فیصلے پر فیصلہ دیا تھا، لہذا بلا کر لاؤ قیافہ شناسوں کو. اس زمانے میں لوگ تھے جو قیافہ شناسی کے ماہر تھے، چہرہ دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ کس کا فرزند ہے، اس کا چچا کون ہے، اس کا مثال کا قریبی رشتہ دار کون ہے. امام رضا نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو نہیں بتانا کہ تم کس کام کے لیے جا رہے ہو. امام رضا ایک باغ میں کام کر رہے ہیں، پائے چوچے ہیں، ہاتھ میں بیل ہے اور کھدائی میں مصروف ہیں. ان کے قریبی رشتہ دار، واقفیہ مذہب کے ماننے والے اور دوسرے افراد کھیت میں موجود ہیں تماشائی کی حیثیت سے. اتنے میں قیافہ شناس کو لایا گیا اور ادھر سے امام جواد کو لایا گیا ایک خاص انداز سے. اس قیافہ شناس نے امام جواد کی شکل دیکھی، اور امام رضا کے بھائی بھی تھے، امام رضا کی بہنیں بھی وہاں موجود تھیں، اور یہ وہ افراد تھے جو ضعیف العقیدہ تھے. توجہ رکھیے گا، روایت کتاب میرے پاس موجود ہے، روایت کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اور تاریخ معتبر ترین کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. ائمہ کی سب اولاد جو ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ حق میں تھے، کچھ لوگ تھے کہ جو منحرف ہو گئے. چنانچہ اس نے کہا کہ جناب یہ اس کا چچا ہے، یہ اس کی پھوپھی ہے، اور اگر اس بچے کا کوئی باپ اس باغ میں موجود ہے تو وہ وہی ہے کہ جو پائچی چڑھائے ہوئے باغ میں کام کر رہا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ اب یہاں پر ان کی زبانیں بند ہوں گے. امام رضا نے کہا یہ میرے باپ تمہارا امام ہے. امام رضا کی شہادت کے بعد، یعنی تقریباً 202 یا 203 ہجری میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اور یوں 8 سال کی عمر شریف میں امام جواد درجہ امام سے فائز ہوئے. اب یہاں پر ایک اور محاذ کھڑا ہو گیا امام کے لیے، بھائی یہ بچہ ہے. اس حد تک لوگ ضعیف العقیدہ تھے کہ لوگوں نے کہا جناب ہم اس بچے سے کیا پوچھیں. دیکھیے اہل بیت علیہم السلام، یہ وہی دلیل ہے کہ جو باغ فدق کے لیے جب بی بی نے کہا تھا میرے گواہ حسن و حسین ہیں، تو کہا تھا کہ ہم بچوں کی گواہی قبول نہیں کرتے، تو بی بی نے دلیل دی تھی بھائی جب رسول اللہ یہ کہہ رہے تھے ان الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، حسن و حسین چھوٹے صحیح لیکن جوانان جنت کے سردار ہیں، تو اس وقت کیوں نہ کہا تھا رہی یہ بچے ہیں جوانان جنت کے سردار کیسے بن سکتے ہیں. بھائی جب وہاں قبول کر سکتے ہو تو یہاں پہ فاطمہ زہرا کے گواہوں کے طور پہ بھی قبول کر لو.
زہرا کا شوہر، کعبے کا گوہر، حسنین کا بابا، مردوں سے بولو نعرہ حیدری.
اب یہ محاذ کھڑا تھا کہ امام کی امامت کو کیسے قبول کیا جائے. کچھ افراد مدینے پہنچے حج کے زمانے میں، یعنی اسی سال 202 یا 203 میں مدینے پہنچے، امام صادق کا گھر تھا خالی تھا، وہاں بیٹھ گئے. وہاں پہ ایک شخص آیا، یعنی امام کا چچا، کسی نے کہا یہ فرزند رسول خدا، یہ تمہارے سوال کا جواب دیں گے. لوگوں نے سوال کیا، بڑی عقیدت سے لوگ مختلف جگہ سے آئے تھے، تقریباً 80 کے قریب فقہا اور علماء مختلف بغداد اور مختلف شہروں کے جمع ہوئے گئے، لیکن اس بندے خدا نے کوئی ڈھنگ کا جواب ہی نہیں دیا، ادھر ادھر کی گھماتا رہا. لوگ بڑے پریشان ہوئے، یہ تو امام نہیں ہو سکتا، لوگوں کو اتنا تو علم تھا. اتنے میں ایک غلام آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب جو آ رہا ہے وہ ابو جعفر ہے، وہ تمہارے زمانے کا امام ہے. دیکھا کہ ایک 8 سال کا فرزند چھوٹے چھوٹے باوقار قدم اٹھاتا ہوا آیا اور مسند پہ بیٹھ گیا، اور کہا کہ جو پوچھنا اس سے پوچھو. یہ کس کا فرزند ہے؟ سلونی سلونی کا نعرے لگانے والے کا فرزند ہے، اسی کی نسل سے. اب یہاں پر آ کر ان فقہا علماء نے مختلف سوال کیے، اور امام نے انتہائی مدلل جواب دیے. یہ قانع ہوئے اور گئے کہ ہمارا امام یہ ہے، اور یہ کہہ کر در حقیقت یہ مسئلہ ختم ہوا. ایک محاذ بند ہو گیا. لیکن یہ مسئلہ عباسیوں کے نزدیک حل نہیں ہوا. جب مامون سامرہ معذرت چاہتا ہوں مشہد سے، مرو سے، خراسان سے اس نے اپنے حکومت کا مرکز جب بغداد بنایا تو اس نے اجبار کے ذریعے سے مدینہ سے امام نہم کو بھی بلا لیا، بالکل جس طرح امام رضا علیہ السلام کو بلایا تھا. چنانچہ یہاں پہ بلایا گیا اور یہاں پر اپنی بیٹی ام الفضل سے آپ کی شادی کی پیشکش کی. امام خاموش رہے، خیر یہ سلسلہ ہو گیا کہ امام کی شادی ہوگی. اس پہ بنو عباس بڑے چراغ پا ہوئے اور کہنے لگے کہ ابھی تو ہم معذرت کے ساتھ، یعنی الفاظ یہ تھے کہ ابھی تو ہم نے آٹھویں مثلا علی ابن موسر رضا سے جان چھڑائی، اب تم اس کے بیٹوں کو ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہو؟ یہ بچہ کیا جانتا ہے؟ تم اس کو ولی عہد بنا رہے ہو، اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہو، بعد میں تم کو نئی نئی چیزیں سوج رہی ہیں. بنو عباس کے بڑے بڑے قبائل کے لوگ اور بڑے بڑے افراد آئے، کہا کہ میں اس خاندان کو قریب سے جانتا ہوں، ان کی کمسنی پہ مت جانا، یہ خاندان اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں. کہا کہ اچھا یہ بات ہے، دعویٰ دلیل. کہا کہ دلیل یہ ہے کہ جناب کسی کو بھی لے آؤ. یحیٰ بن اقسم، بنو عباس جمع ہوئے تمام بڑے افراد، کہا کیا کریں؟ کہا کہ یحیٰ بن اقسم مفتی ہے، قاضی القضاء، چیف جسٹس، بہت بڑا مفتی ہے اور امام نہم کے زمانے میں بھی موجود تھا. کہا کہ اس کو سامنا سامنا کرا دو. اب یہاں پر امام کے علم کی ایک دو دلیلیں میں دے رہا ہوں، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں آ جاؤں گا. آٹھ سال کا بچہ، نو سال کا بچہ اور سامنے مفتی اعظم، قاضی القضاء، چیف جسٹس، مفتی بہت بڑا عالم اسلام کا وہ موجود ہے. اس نے کہا میں اس بچے سے سوال کروں؟ کہا کہ مامون نے کہا جی سوال کرو. تو کہا کہ تم اس سے خود اجازت لو. امام سے اجازت لی. اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اس شخص کا کیا حکم ہے جو حالت احرام میں شکار کرے، اس کا مسئلہ کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا، حالت احرام میں شکار کرے. یحیٰ بن اقسم نے کہا بچہ ہے، گھوم جائے گا معذرت کے ساتھ، یعنی اس کے الفاظ یہ تھے کہ جناب میں اس کو گھما دوں گا اور کہہ دوں گا کہ ہم نے جو کہا تھا وہ صحیح تھا. چنانچہ اب یہاں پر کچھ نکات میں نے آپ کی سماعت کے لیے لکھے ہیں، وہ یہاں پہ نقل کرنا چاہتا ہوں. اب یحیٰ بن اقسم نے کہا بتاؤ اس شخص کا حکم جو محرم احرام باندھا ہوا ہے اور اس نے شکار کیا ہے، اب اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ علم لدنی رکھنے والا امام برحق خواہ وہ آٹھ سال کی عمر میں کیوں نہ ہو منہ شکافی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. امام نے ایک دفعہ جو سر کو جھکائے ہوئے تھے غور سے سوال کو سنا، سر اٹھایا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، یحیٰ بن اقسم سے کہا اچھا ذرا یہ بتا کہ وہ حرم میں محرم ہوا، حرم میں احرام پہنا ہوا تھا یا حرم سے باہر تھا؟ دوسرا سوال امام نے کیا یا وہ مسئلہ جانتا تھا کہ شکار کرنا حالت احرام میں حرام ہے یا نہیں جانتا تھا؟ تیسرا سوال تو سے یہ کرتا ہوں کہ شکار عمدن کیا گیا تھا یا خطا اور انجانے میں ہوا تھا؟ چوتھا سوال امام نے یہ کیا کہ شکار کرنے والا جس کا تو نے مجھ سے سوال کیا ہے آزاد تھا یا غلام تھا؟ اس کے بعد امام نے کہا پانچواں سوال یہ ہے تیرے مسئلے کا، پانچواں جز یہ ہے، پانچویں شق یہ ہے کہ یہ شکار کرنے والا چھوٹا تھا یا بڑا تھا؟ اور چھٹی شق یہ ہے کہ پہلی مرتبہ کر رہا تھا یہ چند بار پہلے انجام دے چکا تھا؟ علم لدنی رکھنے والا امام برحق سوالوں میں سوال، شگافوں میں شگاف کیے جا رہا ہے. چھٹا سوال یہ کیا کہ جناب پہلی مرتبہ یہ چند مرتبہ؟ ساتواں سوال یہ کیا، اچھا یہ تو بتا دو کہ جس حیوان کا شکار کیا تھا وہ چھوٹا تھا یا بڑا تھا؟ اس کے بعد اگلا سوال یہ کیا، پرندہ تھا یا غیر پرندہ تھا؟ اس کے بعد امام نے کہا آیا شکار کرنے کے بعد بھی وہ پشیمان تھا یا بے توجہ بے خیال تھا یا توبہ اور ندامت اس کے دل میں تھی؟ اور اس کے بعد دسواں سوال یہ کیا، اچھا یہ بتا دو کہ شب میں کیا تھا یا روز میں کیا تھا؟ اور آخری سوال یہ تو بتا دو کہ جناب عمرے کا احرام تھا یا حج کا احرام تھا؟ ایک سوال اور گیارہ شکیں، یہ ہے علم لدنی. آٹھ سال نو سال کا سن امام کا، یحیٰ بن اقسم ایک رنگ آ رہا ہے اور ایک رنگ جا رہا ہے. اس کو ہماری اردو زبان میں کہتے ہیں کہ طوطے اڑ جاتے ہیں، وہ والی بات، تھکار کے واپس آ گیا۔ ابو دعاد، یہ بھی یہ معتصم کے زمانے کا جو اگلا یعنی جو در حقیقت بادشاہ تھا بنو عباس کا، اس کے زمانے میں یہ قاض القضات تھا، یہ سر جھکا کے زرقان کے پاس آیا، اس نے کہا آج جو خفت مجھے اٹھانی پڑی ہے، علم امام کی دو دلیل دے کے میں گفتگو کے آخری حصے میں آ رہا ہوں، آج جو مجھے خفت اٹھانی پڑی ہے بادشاہ کے دربار میں، معتصم کے دربار میں، میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہا کیسے؟ کہا کہ ہوا یہ کہ ایک چور کو لائے گا، اس نے اپنی چوری کا اعتراف کیا، بادشاہ نے کہا کیا سزا ہے؟ مفتیوں نے کہا دربار میں، درباری ملا تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں نا جی، ان کی کمی نہیں ہوتی ہے فتوی دینے والے، چنانچہ امام بھی موجود تھے، انہوں نے کہا جناب اس کی جو ہاتھ ہے وہ کلائی سے کاٹا جائے گا، فقہا نے علماء نے فتویٰ دے دیا اہل سنت کے۔ معتصم نے کہا کہ ابو جعفر سے ہی پوچھا جائے، نوے امام سے۔ امام نے کہا مجھے معاف رکھو، تمہارے فقہا نے فتویٰ دے دیا۔ کہا کہ نہیں، آپ جواب، میں آپ کو قسم دیتا ہوں۔ امام نے کہا اگر تم نے قسم دی ہے لہذا اب میں جواب دیتا ہوں۔ امام نے کہا اس کا ہاتھ کلائی سے نہیں، انگلیاں کٹیں گی صرف، توجہ رکھے گا، انگلیاں کٹیں گی، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ کہا کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، چور کی انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ فقہا پریشان ہو کے دیکھنے لگے، یہ کون سا حکم لے کے آ گئے، یہ کون سی دلیل لے کے آ گئے، بادشاہ سمجھتا تھا، اس نے کہا دلیل دیجئے۔ امام نے کہا کہ رسول اللہ نے کہا تھا، رسول اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ نے کہا تھا کہ سجدہ کرنے کے سات اعضا ہیں، ایک پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، اس کے بعد دونوں پیروں کے دونوں ناخن کے سرے، در حقیقت یہ سات اعضا بنتے ہیں، ان پر سجدہ واجب ہے، یعنی سجدے میں ساتوں اعضا کا لگنا واجب ہے، پیشانی بھی لگے، دونوں ہتھیلیاں بھی ہوں گی، دونوں گھٹنے بھی ہوں گے، دونوں پیروں کے انگوٹھے کے سرے بھی ہوں گے، اگر تم اس کا ہاتھ کاٹ دو گے تو اس کی کلائی کٹ جائے گی، یہ در حقیقت بارگاہ خدا میں سجدہ کرنے سے معذور ہو جائے گا، لہذا اس کا سجدہ ناقض ہو جائے گا۔ رسول اللہ کے علم کے نتیجے میں، اس علم لدنی کے نتیجے میں، میں یہ حکم دیتا ہوں کہ اس کی انگلیوں کو کاٹا جائے تاکہ اس کی ہتھیلی محفوظ رہ سکے۔ یہ قرآنی دلیل سننے کے بعد ابو جو دعات تھا وہ پریشان ہو گیا، منہ لٹکا کے واپس آ گیا۔ آئمہ نے در حقیقت سنت و سیرت رسول کو، قرآن کو اور اہل بیت کی تعلیمات کو ہم تک پہنچایا ہے۔ ایدھن گرامی، یہ امام 25 سال سے زیادہ ہمارے درمیان نہیں رہا، 25 سال عہد شباب میں امام شہید کر دیے گئے، توجہ رکھیے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ آخری حصہ میری گفتگو کا، اور 5 اور 8 منٹ کی زحمت ہے، اسی میں گفتگو تمام ہو جائے گی، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام سے کیا لے سکتے ہیں؟ یقیناً ہمارے پاس دلائل ہونے چاہیے کہ ہم آئمہ کی امامت کا دفاع کر سکیں۔ اس وقت ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے گروہ اور افکار و نظریات رکھنے والے افراد فعال ہیں کہ جو ائمہ اور ان کی ولایت اور امامت سے متعلق شبہات ایجاد کر رہے ہیں، یہ فقہا کا، یہ علماء کا، یہ دانشوروں کا، یہ محققین کا اور اہل منبر کا کام ہے کہ وہ ان شبہات کا ازالہ کریں اور حقیقی جواب جو ہے نوجوان نسل تک پہنچائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں چاہیے کہ یہ جو میسج ہمیں ملا ہے، ہمارے باپ دادا نے ہمیں دیا ہے، یہ ہم اپنی نوجوان نسل تک پہنچائیں۔ اگر ہم نے اپنی یوتھ کو ڈیلیور نہیں کیا یہ میسیج، تو ہم اتنی آسانی سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج کی اس محفل میں نوجوانوں کی کثیر تعداد ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ وہی نوجوان ہے کہ جو کوئی عالم بنے گا، کوئی خطیب بنے گا، کوئی مقرر بنے گا، کوئی مثال کے طور پر پیش امام بنے گا، کوئی آ کے منقبت خواہ بنے گا۔ ہماری محفلیں روز بروز جوانوں سے خالی ہوتی جا رہی ہیں، آخر ایسا کیوں ہے؟ اہل بیت کی تعلیمات ہم سے تقاضا کر رہی ہیں۔ دو حدیثیں میں امام کی تبرک معنوی کے طور پر آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں نے بتایا کہ 9 امام 10 امام 11 امام، یہ 3 ائمہ خصوصاً یہ وہ تھے جن کو علم تھا کہ حالات کہاں جا رہے ہیں، سیاسی حالات، لہذا ائمہ نے پہلے سے کوششیں شروع کر دی تھیں، تاکہ نظریہ مہدویت، نظریہ امامت اور منجی عالم بشریت کے نظریے کو لوگوں کے ذہنوں میں راس کو پختہ کیا جائے، کیونکہ ایک غیبت آنے والی جو بہت طولانی ہے، اس کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ سورہ آل عمران کی جس آئے مجیدہ کی آخری آئے مجیدہ کی تلاوت کے شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اصبروا، صبر کرو ذاتی زندگی میں، صابرو، ٹیم ورک کی صورت میں صبر کے مفہوم کو لوگوں تک پہنچاؤ، یہ ٹیم ورک بہت ضروری ہے۔ یہ صابرو وہی ہے جو سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تواصوا کیا ہے؟ تواصوا یعنی ٹیم ورک، منظم کوشش، انفرادی نہیں، منظم کوشش۔ معاشرے کی سطح پر بچے بھی، بڑے بھی، جوان بھی، خواتین بھی، ہر قسم کے افراد، ان تک میسج پہنچنا چاہیے، اہل بیت کا پیغام ہے۔ ٹیم ورک بہت ضروری ہے، منظم ٹیم ورک بہت ضروری ہے۔ امام کہہ رہے ہیں صابرو، خدا کہہ رہے ہیں صابرو، یعنی ٹیم ورک کرو اور صبر کے مفہوم کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ کیوں؟ بارہویں امام کی غیبت کا زمانہ نزدیک ہے۔ ورابطو، اور رابطہ برقرار کرو، اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلُونَ، تاکہ شاید کہ تم پر رحم کیا جائے اور تم فلاح یافتہ ہو جاؤ۔ امام نے کہا کہ صابروا علی اداء الفرائض، معذرت چاہتا ہوں، صابروا علی اداء الفرائض، یعنی فرائض کی ادائیگی پر صبر کرو۔ انفرادی زندگی میں کیا ہے صبر؟ یعنی واجبات پر صبر کرو۔ خدا نے واجب کیا ہے، ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ خدا یہ تیرا حکم ہے، مجھے اچھا لگے نہ لگے، میری شادی میں اس کی گیدرنگ ہونی چاہیے، مجھے اچھا لگتا ہے، ناچ گانا ہونا چاہیے، معذرت کے ساتھ لوگوں کو اچھا لگتا ہے۔ نہیں، اہل بیت کا ماننے والا کیا ہے؟ اہل بیت کی در علم پر جبین کو جھکا دینے والا ہے، اہل بیت کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، ہمیں اچھا لگے یہ اور بات ہے، اللہ کو، اہل بیت کو اچھا لگتا نہیں لگتا۔ امام کہہ رہے ہیں اصبروا، صبر کرو، علی اداء الفرض، یا فرائض، فرائض کی ادائیگی پہ صبر کرو۔ وَصَابِرُوا عَدُوَّكُمْ، دشمن کے مقابلے میں، ٹیم ورک بناؤ، دشمن کے مقابلے میں کیا کرو؟ صبر کرنے کے لیے ٹیمیں بناؤ، لوگوں تک میسج پہنچے، تاکہ لوگ دشمن کی طرف سے جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، پارہ چنار کا واقعہ ہے اور دوسرے اس قسم کے جو واقعات ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ٹیم ورک بنائیں، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں صبر کا حقیقی مفہوم ڈال سکیں۔ ورابطو، امام کہہ رہے ہیں رابطہ کس سے برقرار کرو؟ کون نوا امام، کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ بارہویں امام کے بارے میں۔ دیکھیے، ائمہ پہلے سے زمین تیار کر رہے ہیں، وقت نہیں آیا، وہ زمانہ نہیں آیا، ابھی کافی عرصہ ہے امام کے پیدائش میں، امام کی ولادت میں اور غیبت میں، لیکن پہلے سے امام تیاری کر رہا ہے، پہلے سے بتا رہا ہے کہ خواب غفلت کے شکار مت ہو، میں امام ہو کر تمہارے بارے میں امام کی امامت اور ولایت اور اس کی غیبت کی جڑوں کو مضبوط کر رہا ہوں، تو تم کو بھی چاہیے کہ پہلے سے پلاننگ کرو، پہلے سے منصوبہ بندی کرو۔ امام کہہ رہا ہے رابطو مع امامکم المنتظر، اپنا رشتہ مضبوط کرو اس امام سے جس کا تم انتظار کرو گے۔ یہ ہے امام کی، امام کے غیبت کے لیے شیعوں کی تیاری اس طریقے سے۔ امام کتنا رقیق ہے، رقیق القلب ہے، اسے علم ہے کہ میرے شیعہ پریشان ہوں گے، در بدر پھریں گے، لہذا پہلے سے تیاری کر، امام سے رابطہ ہونا چاہیے۔ اب امام سے کیسے رابطہ ہونا چاہیے؟ یہ مفہوم سے خارج از بحث ہے۔ ایک اور امام کی حدیث، اور اسی پر گفتگو تمام، امام فرماتے ہیں کہ درود بھیجی محمد و آل محمد، ما حسن الحسنات بعد السیئات، ما اقبح السیئات بعد الحسنات، گناہ کرنے کے بعد، برا کام انجام دینے کے بعد، کسی کام، نیک کام کو انجام دینا، یہ بہترین خوبی ہے اور بہترین اچھائی ہے۔ اور اقبح السیئات کیا ہے؟ کوئی نیک کام کرو اور اس کے پیچھے کوئی گناہ کا کام کرو۔ توجہ رکھیے گا، یہ مغالطہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، ہم نے بہت اچھا کیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ بدترین کام کیا ہے؟ جو نیکیوں کے بعد نیکیوں کے سہارے بہانے کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں جو اہل بیت کے نام پہ ہو رہے ہیں۔ آج ہمارے یہاں اسی پاکستان میں، اسی معاشرے میں، اسی شہر میں، ابھی ایام آ رہے ہیں اور ایام آپ دیکھیے گا، بدعتیں، ناچ گانا، محفل، مکس گیدرنگ اہل بیت کے نام پہ ہو رہی ہیں، اہل بیت کے محفل میلاد میں ہو رہی ہیں، امام کہہ رہے ہیں یہ بدترین برائی ہے جو ہمارے نام پر، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام کا سہارا لے کر اہل بیت کے نام کا سہارا لے کے کیا جائے۔ اہل بیت نے مقابلہ کیا ہے، چھٹے امام نے مقابلہ کیا ہے، نو امام نے مقابلہ کیا ہے، ہمارے دسویں امام نے غلاظ سے مقابلہ کیا ہے، غالیوں سے۔ چنانچہ بدترین برائی وہ ہیں جو نیکیوں کی بات کی جائے۔ کیا ہو رہا ہے؟ حدیث قصہ ہو رہی ہے، محفل میلاد ہو رہا ہے، خواتین کی شادی ہے، محفل میلاد ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوا؟ میوزیکل فنکشن والوں کو بلا لیا گیا، ناچ گانا بھی ہوگا، مس گیدری بھی ہوگی۔ آپ نے کیسے دعوت دی ہے جناب زہرا کو؟ آپ چاہتے ہیں نا آپ کی شادی میں جناب زہرا آئیں، مولا علی آئیں، امام حسن آئیں، امام حسین آئیں، رسول اللہ آئیں۔ ما بہت سیئات بعد الحسنات، امام فرما رہنا وہ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ بدترین برائیں کیا ہیں جو کسی اچھائی کی بات کی جائے؟ یہ جو تم مکس گیدرنگ کر رہے ہو، یہ تم ناچ گانا کر رہے ہو، یہ تم منمانی کر رہے ہو، یہ تم حقوق اہل بیت کو پامال کر رہے ہو، تعلیم آیت اہل بیت کو روند رہے ہو، یہ اب بہت سیاد بدترین برائی ہے جو اہل بیت کا نام لے کے اہل بیت کے نام کے سہارے کیا جا رہا ہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ ہم حج کر کے آتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم جناب بس پاک ہو کے اس کے بعد گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھنے میں آیا ہے۔ بہت سے لوگ زیارات کر کے آتے ہیں، سمجھتے ہیں جناب مسئلہ ختم ہو گیا، ہو جاتا ہے مسئلہ ختم، لیکن پھر زیرو میٹر ہوگا، پھر سے گناہ شروع کر دیتے ہیں۔ ما بہت سیاد بادل حسنات، امام کہہ رہے ہیں بدترین برائی کیا ہے جو نیکیوں کے بعد کی جائے؟ ما احسن السیاد بادل حسنات، لیکن اگر تم ایسا کر سکو کہ اگر کبھی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی خطا تم سے سرزد ہو جائے، تو فوراً توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، یہ بہترین خوبی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ روز قیامت جب بندہ دیکھے گا، اس کا نام اعمال ملے گا، تو ہر گناہ کے پیچھے ایک توبہ کا عمل لکھا ہوگا، توبہ کا عمل لکھا ہوگا۔ بس اس زیادہ میں مزاحم نہیں ہوں گا۔ ایک ماہر نفسیات اور یوتھ اور فیملی کونسلر ہونے کے ناطے، امام کی حدیث ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے گھروں کی حفاظت کریں، خصوصاً پیرنٹس، والدین۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے والدین اے ٹی ایم کارڈ ہیں، آج کے ہماری مائیں اے ٹی ایم کارڈ ہیں، جو سہولیات، امکانات، وسائل، آسانیاں بچوں کو فراہم کر دیتے ہیں، لیکن ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت اور مہربانی اور توجہ ہماری فیملی سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے باپ بنیں، اے ٹی ایم کارڈ نہیں بنیں۔ توجہ رکھیے گا، ہماری مائیں فاطمہ زہرا کی طرح اپنے بچوں کی ماں ہوں، سہولیات دینے والی نہ ہوں، امکانات دینے والی نہ ہوں۔ صرف توجہ رکھیے گا، اہل بیت علیہ السلام، امام نحوم کا میلاد، جشن ولادت ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم حقیقی انداز میں اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کریں۔ اور اس کا ایک اور پہلا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ خاص بن کر اہل بیت کی بارگاہ میں چلے جائیں۔ ایک اور ہدیہ معنوی دے رہا ہوں، یہ جو ہم اکثر نظر ہوتی ہے گھر میں، نظر ہوتی ہے، نظر دے رہے ہیں، کوئی معذرت کے ساتھ سر سر کھجا کے نظر دے رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر ادھر دیکھ کے نظر دے رہا ہوتا ہے۔ امام خمینی کے استاد روحانیت، استاد عرفان کہتے ہیں کہ جس امام کو بھی ہدیہ دینا چاہو، توجہ رکھیے گا، یہ نظر بھیجنا بہت بڑا کام ہے، اس کی زندگی میں اثرات ہیں، برکتیں ہیں، زندگی برکت کیوں نہیں ہے ہماری زندگی میں؟ اس لیے کہ ہم جو فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں امام کے لیے نظر کر رہے ہوتے ہیں، توجہ کہیں اور ہوتی ہے۔ امام حسین کی دو رکعت نماز زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں توجہ کہیں اور ہوتی ہے، تبرک کی طرف ہوتی ہے، کہیں اور ہوتی ہے۔ آیت اللہ امام خمینی کے استاد عرفان، استاد روحانیت کہتے ہیں جس امام کو ہدیہ بھیجنا چاہو، توجہ کرو کہ وہ تمہارے سامنے موجود ہے اور تم اپنے ہاتھوں سے امام کی خدمت میں وہ روحانی ہدیہ پیش کر رہے ہو۔ فاتحہ پڑھ رہے ہو تو یہ سمجھو کہ سامنے امام ہے، میں دو دست امام کی خدمت پیش کر رہا ہوں، یہ لیجیے امام میں ہدیہ پیش کر رہا ہوں۔ امام کہتے ہیں، امام خمینی کے استاد کہتے ہیں کہ اگر اس نیت سے تم ہدیہ بھیجو گے، تمہاری زندگی کا رنگ اور ڈھنگ تبدیل ہو جائے گا۔ اپنے امام کے اپنے سامنے حاضر ہوا، سلوات بھیج رہے ہیں امام زمانہ کے لیے، بی بی زہرا کے لیے سلوات بھیجے، توجہ سے بھیجے کہ یہ میری سلوات بی بی کے لیے ہدیہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حقیقی معنی میں، حقیقی صورت میں اہل بیت اور قرآن کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اہل بیت کے فرامین اور نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح اہل بیت کا درد دل تھا کہ وہ امام زمانہ کی غیبت کے لیے اپنے شیوں کو تیار کر سکے، اے اللہ ہمیں اس زمانے غیبت میں امام کے ظہور اور قیام کے لیے ان کی تیاری کرنے والوں میں سے قرار دے. حاضرین محفل کی دینی دنیاوی جد حاجات کو قبول فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما, جو مریض مریض ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. بار الہ تجھے اس نومولود کا واسطہ, اس بابرکت ترین امام کا واسطہ اے خدا, جن کی جو مشکلات ہیں ان کو حل فرما دے. بے اولادوں کا اولاد عطا فرما, قرض داروں کے قرضوں کا ادا فرما. بار الہ اس شب کا واسطہ, جو قید میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما, جو اپنی منزلوں سے دور ہیں ان کو منزلوں تک پہنچا. اے خدا ہمارے حقیقی وارث, ہمارے والی, ہمارے سرپرست, ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہم سب کو ان کے انصار و اعوان میں شریک فرما. آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کروں گا. آج کی شب اپنے مرحومین کو یاد رکھیے, اور امام کے توسط سے ایک ہدیہ ان کو مرحمت فرمائیے.